जी आगा बिस्मिल्लाह करें।
शुरू करें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी युमिनुल खाइफीन व युनज्जिस सालिहीन व यरफउल मुस्तज़फीन व यज़उल मुस्तकबिरीन व युहलिकु मुलूकन व यस्तख्लिफु आखरीन। ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنه يراه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين। अजन वतरम, हमारी गुफ्तगु पिछले हफ्ते से शुरू हुई है और मौजू है हमारा बुनियादी तौर पर मरजईयत और रहबरीत। हमने बात इस तरह शुरू की थी कि दीन मबीन इस्लाम, जो कि खुदाबंद आलम की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया है, वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक एक ही दीन है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। लेकिन शरीयतें मुख्तलिफ हैं, शरीयतों में ये फ़र्क क्यों है, इसके बारे में भी बात कुछ ना कुछ हो चुकी है। और हम शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद हैं। अब ये जो शरीयत है, ये खुदा की तरफ से है, डिवाइन है, गॉड गिफ्टेड है, और इसके कुछ सोर्सेज हैं, यानी इसका माखज़ है कोई। वो सोर्सेज क्या हैं? बुनियादी तौर पर शरीयत का माखज़ जो है वो है वही। वो चीज़ जो वही से साबित होगी उसको हम कहते हैं शरीयत। अब इस वही की दो शक्लें हैं हमारे दरमियान। एक को हम कहते हैं किताब, मसलन कुरान, और एक को हम कहते हैं सुन्नत, यानी जो पैगंबर अकरम और आइम्मा तहरीन के इरशादात हैं और जो अफ़ाल और आमाल हैं वो सब उसमें शामिल हैं। जब हम कहते हैं सुन्नत तो इस समरात सुन्नत मासूमीन हैं, कौल मासूम, फेर मासूम, तकरीर मासूम। जब हमारे बिरादरान अहले सुन्नत कहते हैं सुन्नत तो इससे मुराद कौल पैगम्बर, फेल पैगम्बर और तकरीर पैगम्बर। तकरीर का मतलब खामोशी और रजाबंदी है कि कोई काम अगर पैगम्बर अकरम के सामने होता रहा, कोई बात पैगम्बर अकरम के सामने हुई लेकिन उन्होंने उससे मना नहीं फरमाया, तो वो चीज़ जब रिपोर्ट की जाएगी तो वो भी हमारे लिए हुज्जत होगी। इसको सुन्नत या हदीस दोनों कहते हैं। और शियों के नज़दीक जो है वो जिस तरह पैगंबर अकरम का कौल और फेल और तकरीर हुज्जत है, आइम्मा तहरीन बल्कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का कौल और फेल और तकरीर भी हुज्जत है, यानी कौल मासूम और फेल मासूम और तकरीर मासूम को हम सुन्नत कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो लिटरेचर मौजूद है इस वक्त वो इन्हीं दो शक्लों के अंदर है, या तो कुरान करीम की आयतें और सूरतें हैं, या ये है कि हमारे पास अहदीस का कलेक्शन है। ये दो बुनियादी सोर्सेज हमारे पास हैं दीन और शरीयत को समझने का। इन्हीं को समझ के हर दौर के इंसान जो हैं वो दीन को समझते हैं, दीन के अहकाम को समझते हैं, शरीयत की तालीमात को समझते हैं। अब मामला ये है हमारे साथ कि हम लोग पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कोई 1500 साल के फासले पर हैं, और आइम्मा तहरीन के ज़माने से भी कोई 1200 साल के फासले पर हैं। अब इस पूरे अरसे में ये पूरा लिटरेचर जो हम तक पहुंचा, तो काफ़ी मुश्किलात से पहुंचा। क़ुरान तो अपनी असली शक्ल में मौजूद है, जैसा कि हमारा अकीदा वही है जो तमाम मुसलमानों का है कि कुरान असली शक्ल में है, इसके अंदर कोई तहरीफ नहीं हुई है, और एज इट इज़ جس طرح یہ پیغمبر کے دور میں نازل ہوا تھا اسی طرح ہم تک پہنچا ہے. البتہ اس کی جو ترتیب ہے, جب اس کو ترتیب دیا گیا تو نزولی ترتیب کے مطابق جمع نہیں کیا گیا, بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں توقیفی ترتیب, یعنی جیسے پیغمبر نے کہا جس سورتوں کو سورے کو جہاں رکھنا تھا ویسے ہی رکھا گیا. ایک پوری بحث ہے, ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم ہر طرح کی تحریف سے, کمی بیشی سے پاک اور محفوظ ہے. لیکن دین کی تمام تعلیمات فقط قرآن میں نہیں ہیں, اور قرآن کے اندر چیزوں کو بہت کنسائسلی بیان کیا گیا ہے, بریفلی بیان کیا گیا ہے, اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں. مثال کے طور پر کہا گیا اقیم الصلاح اقیم الصلاح اقیم الصلاح, 20 مقامات پر آپ کو مل جائے گا, لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. اقیم الصلاح و آتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کن چیزوں پہ نکالی جاتی ہے, زکوٰۃ کتنی نکالی جاتی ہے, سونے کی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے, چاندی کی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے, اونٹ کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے, بھیڑ بکری کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے, خرما کشمش منعقد کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے, یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. اسی طرح روزے کے بارے میں قرآن کریم کیا آئے تھے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب روزے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قومیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں گزشتہ امتوں کی, مثلا عیسائی موجود ہیں, یہودی موجود ہیں, ہندو موجود ہیں, ہر مذہب میں روزے جیسی عبادت موجود ہے, لیکن ان کے روزے کے شرائط مختلف ہیں, ان کے روزے کے احکام مختلف ہیں, ان کے روزے کے اوقات مختلف ہیں. تو روزے تو ہیں لیکن ڈیٹیلز مختلف ہیں. تو امت مسلمہ کے لیے جو روزے ہیں, شریعت محمدی میں جو روزے ہیں, ان کی شرائط کیا ہیں, قرآن کریم میں ہمیں وہ ساری شرائط نظر نہیں آتی. حج واجب کیا گیا ہے, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ کے لیے تم پر حج فرض کیا گیا ہے جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں. لیکن یہ کہ حج کے مناسک ترتیب کے ساتھ ون بائی ون, عمرے کے مناسب ترتیب کے ساتھ قرآن کریم میں نظر نہیں آتی. تو آپ دیکھیں یہ جو بیسک پریئرز آف اسلام ہے, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, ان کی ڈیٹیلز بھی ہمیں قرآن کریم میں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو قرآن بنیادی طور پر فقہ کی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر فقہی احکام تفصیل کے ساتھ آئے. فقہ کی کتابیں بڑی موٹی موٹی ہوتی ہیں اور بڑی والیومس ہوتی ہیں. ایک کتاب ہے ہمارے یہاں فقہ کی جس کا نام ہے جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام, اس کی 40 جلدیں, 40 والیومس, اور وہ دو جلدیں علامہ ہلی نے لکھی تھی شرائع الاسلام کی, اس کی شرح. تو فقہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں, 40 جلدوں والی, 20 جلدوں والی, لیٹسٹ ایک کتاب کمپائل کی گئی ہے 60 جلدوں پر مشتمل, کیونکہ فقہی احکام پھر تفصیل مانگتے ہیں. اور فقہ کا مطلب یہی ہے, پچھلے ہفتے میں نے فقہ کی ایک ڈیفینیشن بھی بیان کی تھی, الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ عن ادلتہ التفصیلیہ. فقہ جو ہے وہ شریعت کے فروعی احکام کا علم ہے کہ جو تفصیلی دلائل کی مدد سے بیان کیا گیا. دلائل, اب دلائل جب آپ دیں گے تو دلائل کیا ہیں, قرآن کی آیت ہے, دلائل کیا ہیں, احادیث ہیں, تو وہ خود بخود وہ کتاب بہت بڑی ہو جائے گی. تو قرآن کے اندر تفصیلی احکام نہیں ہیں, پھر کیا کریں؟ پھر مثلا نماز ہے, نماز کیسے پڑھیں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اچھا, اب مسلمان تھے صحابہ کرام, وہ تو حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تھے, ہم کیا کریں؟ ہم تو بہت دیر سے آئے ہیں, ہم تو نہیں دیکھ سکتے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے, نہ کوئی ویڈیو ان کی موجود ہے. تو اب حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے, اہل بیت اطہار کس طرح نماز پڑھتے تھے, یہ باتیں دراصل حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حدیثوں کی بھی ضرورت ہے قرآن کے ساتھ ساتھ. اب حدیث کی جو کتابیں ہمارے پاس ہیں یا ہمارے سنی بھائیوں کے پاس ہیں, یہ سب کتابیں بہت دیر سے کمپائل ہوئیں, ہمارے سنیوں کے بھائیوں کے جو کتابیں ہیں موطا امام مالک وہ کم و بیش 150 ہجری میں کمپائل ہوئی، اس کے بعد مسند احمد میں حنبل کمپائل ہوئی، اس کے بعد بخاری و مسلم کمپائل ہوئی، پھر سیاستہ کی اور کتابیں آئیں. شیعوں میں اگر آپ دیکھیں تو کتابیں بہت ارلی کمپائل ہو چکی تھیں بہت ساری، امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک 400 کتابیں کمپائل ہوئی تھیں جن کا نام اصول اربعہ مئہ ہے، 400 بکس آف اصول. اصول ایسی کتاب کو کہتے ہیں کہ جو براہ راست امام معصوم سے سن کے جس میں حدیثیں لکھی جاتی ہیں، لیکن وہ کتابیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپسلیٹ ہو گئیں، کتابیں ناکارہ ہو گئیں. ناکارہ کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کتابیں اتنی ڈیوریبل نہیں ہوتی تھیں، صفحے بہت خراب ہوتے تھے، انک بہت خراب کوالٹی کی ہوتی تھی، اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ شیعوں پر برا وقت رہا اور وہ لٹریچر جو ہے وہ غائب ہو گیا، چھپ گیا. ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کے پاس کافی حدیث کا ایک کلیکشن تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ظالم حکمرانوں کے شر سے بچنے کے لیے زمین میں دبا دیا، اس کو گاڑ دیا. اب جب کئی سال کے بعد زمین کو کھود کے نکالا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، اس پوری کتاب گل کے ختم ہو چکی تھی. تو اس طرح یہ لٹریچر جو ہے وہ آبسولیٹ ہو رہا تھا، ضائع ہو رہا تھا. اس کو دوسرے مرحلے میں پھر کمپائل کیا گیا جب زمانۂ غیبت صغرا شروع ہوا، اور پھر غیبت کبرا کا دور آیا. شیخ قلینی علیہ رحمٰ نے اصول کافی کمپائل کیا، شیخ طوسی نے تہذیب اور استفسار کمپائل کیا، شیخ سروق علیہ رحمٰ نے ملا یادر الفقی کمپائل کی. 300 کتابیں شیخ سروق نے صرف حدیث کی لکھی ہیں. تو اس طرح یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ری کمپائل ہوئیں. آج جو ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے وہ زیادہ تر اسی دور کا لٹریچر ہے. اس کے بعد پھر اور زمانہ آگے بڑھا، کچھ اور کتابیں کمپائل ہوئیں، بہار الانوار کمپائل ہوئی، وسائل الشیعہ کمپائل ہوئی، مستدرک الوسائل کمپائل ہوئی. یہ سارا لٹریچر مختلف ادوار میں کمپائل ہوتا چلا گیا. یہی حال ہمارے سنی بھائیوں کا ہے کہ ان کے یہاں بھی کتابیں کمپائل ہوئیں، ری کمپائل ہوئیں، اور آج تک ان کے یہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو اب یہ جو اتنا بڑا لٹریچر ہے، اس لٹریچر کو پڑھنا، سمجھنا، حدیثوں کو چیک کرنا، ویریفائی کرنا، پھر ڈھونڈ کے نکالنا کہ کون سی حدیث کتنی صحیح ہے اور اوتھینٹیسٹی کے کس لیول پر ہے، اس میں ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد انسان مہارت حاصل کرتا ہے. 40 سال میں، 50 سال میں، یہ جو ہمارے مجتہدین ہوتے ہیں جن کی عمریں 70 سال ہو جاتی ہیں، پھر کہیں جا کے لوگ ان کی تقلید شروع کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طویل عرصے میں وہ یہی تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ حدیث میں کون سی حدیث صحیح ہے، کتنی صحیح ہے، راوی کیسے ہیں، درایت کے اعتبار سے یہ حدیث کہتی ہے، اور بہت سارے علوم کے ذریعے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے. کیونکہ حدیث کے لٹریچر کو جو بھی دیکھتا ہے، معمولی سا اگر سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی ہو، تو حدیث کے لٹریچر کا جب وہ مطالعہ کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ احادیث میں کافی گڑبڑ ہوئی ہے، جعلی حدیثیں بھی گھڑی گئی ہیں، دیر سے بھی کمپائل کی گئی ہیں، حدیثیں بالمعنی بھی روایت کی گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو بڑے مسائل ہیں. کبھی موقع ملا تو تاریخ تدوین حدیث آپ پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ احادیث کے ساتھ کیا ہوا. تو اب نتیجتاً ہوا یہ کہ جو حدیث کا لٹریچر ہم تک پہنچا ہے، اس کو چیک اینڈ ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث ہم نے، جیسے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کسی نے بھی اقوال اٹھایا اور اس کو کاپی کیا اور آگے لکھ دیا فارورڈ ٹو آل، تو اس طرح نہیں ہوتا. بلکہ حدیثوں کے بارے میں عام اگر اخلاقی کوئی بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، زیادہ چیک کرنا بہت ضروری نہیں ہے. اگر اخلاقی نصیحت ہے، عام سی بات ہے کوئی، لیکن اگر حلال و حرام کا کوئی معاملہ ہے، واجب اور مستحب کا کوئی معاملہ ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے، ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا. تو لٹریچر تو موجود ہے، لیکن اس لٹریچر کو سمجھنے کے لیے مہارت چاہیے. اور یہیں پر ضرورت پیش آتی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو فقی ہو، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے یہ بیان کیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اصل میں دین کی تعلیمات کو اس کے اصل سورس سے سمجھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فقیہ. تو فقیہ جو ہوتا ہے وہ دین کی تعلیمات کو اس کے اصل سورس سے، یعنی قرآن کو قرآن سے، حدیث کو حدیث سے، اور حدیث کو علم رجال سے، علم درایت سے، جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کے مطابق سمجھ کر پھر ایک نتیجہ نکالتا ہے، اخذ کرتا ہے ریسرچ کرنے کے بعد کہ یہ حدیث کیسی ہے اور اس سے نتیجہ نکالنا کیسا ہے. اس شخص کو ہم کہتے ہیں فقیہ. اور اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ جائیں اور وہ مہارت حاصل کریں، اور مہارت حاصل کرنے کے بعد دوبارہ معاشرے میں آئیں اور باقی لوگوں کو وہ خدا کا خوف دلائیں. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً, کہ مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں کسی بھی کام کے لیے, بلکہ مناسب یہ ہے کہ ہر طبقے سے کچھ لوگ نکلیں اور وہ ایک گروپ بنائیں اور اس کا کام ہو لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کہ لِيَتَفَقَّهُوا کو ریڈ سے میں نے اس لیے لکھا کہ یہ وہ لفظ ہے جو فقہن سے نکلا ہے, جس کا لفظی معنی ہے سمجھ, تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں. کچھ نفر نکلیں اور وہ فرقہ, فرقہ سے مطلب ہر گروہ سے, اور طائفہ یعنی ایک گروپ بنائیں اور ان کا کام ہو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, واپس پلٹ کے آ کے اپنی قوم کو خدا کا خوف دلائیں تو اس طرح ان کے اندر شاید خوف خدا پیدا ہو جائے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں ہمارے پاس کچھ لوگ اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں, اور یہ ایک طرح سے واجب کفائی ہے. دیکھیں ہر معاشرے میں ہر وہ علم کہ جو معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے ان کو حاصل کرنا واجب کفائی ہے. مثال کے طور پر کسی معاشرے میں فرض کریں کوئی بھی ڈاکٹر نہ بنے اور لوگ بیماری سے مرنے لگیں, تو وہ پورا معاشرہ گنہگار ہوگا, کیونکہ ڈاکٹر بننا واجب کفائی ہے. ضروری ہے کہ اس معاشرے کے کچھ لوگ نکلیں اور وہ ڈاکٹر بنے. اسی طرح عالم دین بننا, اسی طرح فقی بننا واجب کفائی ہے. اگر کوئی بھی فقی نہ بنے اور لوگ بے دین ہوں, لوگوں کے اعمال درست نہ ہوں, تو پورا معاشرہ گنہگار ہوگا. اور اگر کچھ لوگ اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں, اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, تو ان کا بڑا مقام ہے, جیسا کہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. بحر الانوار کی حدیث ہے, منزلۃ الفقی فی ھذا الوقت کمنزلۃ الانبیاء فی بنی اسرائیل, کہ فقی کے منزلت ایسی ہے جیسے انبیاء بنی اسرائیل کی. اصول کافی کی دوسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا, الفقہا امناء الرسل, فقہا جو ہیں وہ رسولوں کے امانت دار ہیں. ما لم يدخلوا فی الدنیا, جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہو جائیں, جب تک دنیا دار نہ بن جائیں. قیل یا رسول اللہ ما دخولهم فی الدنیا, کہ یا رسول اللہ کیا چیز ان کو دنیا میں داخل کرتی ہے؟ قال اتباع السلطان, کہ دیکھو ظالم حکمرانوں کی پیروی. اگر فقی, اگر علماء ظالم حکمرانوں کی پیروی شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَنْ دِينِكُمْ, اگر وہ ایسا کرنے لگیں, ظالم حکمرانوں کی چمچہ گیری کرنے لگیں, تو اپنے دین کے بارے میں ان سے بچو, ایسے فقی سے دین نہ لو. فقی تو ہو سکتا ہے وہ شخص, جیسے کہ پچھلے ہفتے میں بیان کر رہا تھا کہ فقاہت جو ہے وہ اصل میں علم کا ایک مقام ہے, ایک علم کے ایک لیول کا نام ہے. وہ لیول ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے کہ جو ایک خاص مہارت حاصل کر لے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ یہ ممکن ہے کہ ایک معاشرے میں ایک شخص ہو اور وہ ڈاکٹر ہو, وہ سرجن ہو, سرجن تو ہے وہ, لیکن وہ کرتا یہ ہے, جیسے پاکستان میں پکڑا گیا کہ لوگوں کا گردہ نکال کے بھیج دیتے ہیں, تو ہے تو وہ ڈاکٹر ہی, ظاہر ہے مہارت تو اس کے اندر ہے, لیکن کیا چیز نہیں ہے اس کے اندر؟ تقویٰ و پرہیزگاری نہیں ہے. تو یہ بالکل صورتحال یہاں پر ہے کہ فقیر تو ہو سکتا ہے کوئی شخص, لیکن اگر وہ ظالم حکمرانوں کے اتباع کر رہا ہے, ظالم حکمرانوں کی پیروی کر رہا ہے, تو سمجھ لو کہ وہ فقیر تو ہے, لیکن اس سے دین کے بارے میں بچو. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ولایت فقی کی, تو لفظ ولایت سے تو شیعہ پہلے ہی آشنا ہے. شیعہ کہتے ہیں اس کو ہیں جو ولایت سے متمسک رہتا ہو, نظام ولایت سے وابستہ اور پیوستہ رہنے والے ہی کو شیعہ کہتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں ولایت, تو ہمارے نزدیک ولایت سے مراد کیا ہے؟ ولایت سے مراد جو ہے وہ خدا کی ولایت اور رسول کی ولایت, اور اس کے بعد امام کی ولایت ہے. جیسا کہ آیہ ولایت کے اندر ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، کہ تمہارا ولی و سرپرست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور صاحبان ایمان میں سے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ سوائے ملائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی نے نہیں دی۔ بس مطلب یہ ہوا کہ تمہارا ولی سرپرست خدا ہے اور رسول ہے، اور یہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو ہمارا نظام ولایت اسی طرح ہے کہ اس میں خدا کی ولایت ہے، پھر رسول کی ولایت ہے، پھر امام کی ولایت ہے۔ امام کی تعداد 12 ہے جو پیغمبر کے بعد ان کی ذریت میں تشریف لائے۔ یہ امام جو ہیں وہ ائمہ ہدا ہیں، ہدایت فراہم کرنے کے لیے خدا کی طرف سے حجت خدا ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک نظام ولایت ہے۔ اب اس نظام ولایت سے ہم سب لوگ وابستہ اور پیوستہ ہیں۔ وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر دیکھیں پیغمبر اکرم بھی کیا ہیں، ہادی ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن بھی کیا ہے، کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان۔ اور امام بھی کیا ہیں، ہادی برحق ہیں۔ تو یہ پورا ایک نظام ہدایت ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ تو بنیادی کام ہمارا یہ ہے کہ ہم جو خدا کی طرف سے ہادیان برحق تشریف لائے ہیں، ان کو پہلے تو شناخت کریں اور پھر ان کو تسلیم کریں۔
السلام علیکم آغا، ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔
جی آواز آ رہی میری؟ میری آواز آ رہی ہے؟
جی آواز آ رہی ہے۔
اچھا، یہ ہمارے یہاں سے میں بجلی چلی گئی ہے، میں نے آلٹرنیٹ انتظام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ
ویڈیو آن کر دیں۔
ٹھیک ہے، ویڈیو آن نہیں ہو سکتا ابھی، ذرا سا لائٹ نہیں ہے، میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی، اسکرین شیئر ہو گیا؟
نہیں ابھی لگ نہیں ہوئی۔
اسکرین شیئر ہو گئی ہے میری طرف سے، ہو گئی ہے،
اب ہو گئی۔
ٹھیک، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لفظ ولایت سے تو ہم لوگ پہلے ہی واقف ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو ولایت کو ماننے والے ہیں، اور جو ہمارا تصوری ولایت ہے اس کے مطابق خدا کی ولایت اور رسول کی ولایت اور امام کی ولایت. اب ہم جو دیکھتے ہیں کہ خود آئمہ تحرین کے زمانے میں کچھ لوگ جو آتھورائز تھے کہ وہ دین کے معاملات لوگوں تک پہنچائے آئمہ تحرین کی طرف سے, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو خود امام کے طرف سے آتھورائز تھے, یعنی امام خود ان کو ریکمینڈ کیا کرتے تھے. تو ان کے پاس بھی کیا کوئی ولایت تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز سمجھنا ضروری ہے. ہماری بحث میں بظاہر یہ ایک چھوٹا سا پہلو ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیعوں میں ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ, اور وہ ہے تکوینی ولایت اور تشریعی ولایت. تکوینی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے نبی اور رسول اور امام کو کچھ ایسے اختیارات دیے ہیں جو کہ عام لوگوں کو نہیں دیے, اور یہ وہ اختیارات ہیں کہ جن سے وہ اس کائنات میں, اس نیچر میں کچھ ایسے تصرفات کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے. جیسا کہ یہاں میں نے ایک آیت آپ کے سامنے ڈسپلے کی ہے, اور یہ آیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں, یہ سورہ کا نام لکھنے سے رہ گیا ہے, میں لکھ کے نیکسٹ ٹائم دوبارہ شیئر کر دوں گا, کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, کہ میں تمہاری طرف ایک رسول آیا بنی اسرائیل کی طرف, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف تمہارے رب کے نشانی لے کر آیا ہوں, اور نشانی یہ ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر, کہ مٹی سے میں ایک پرندے کا اسٹرکچر بناؤں گا, اور فن پھوکو فی ہی, اور اس میں میں پھونک ماروں گا, فیکون طیرًا بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جائے گا. تو آپ دیکھیے یہ وہ کام ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا, کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کر کے دکھا رہے ہیں, یعنی مٹی سے پرندہ بنا رہے ہیں. اور وہ ابر الاکمہ والابرص, اور میں تو جو مادرزاد اندھا ہوتا ہے, پیدائشی اندھا, اس کو بھی بینائی دے سکتا ہوں, اور جو برس کا مریض ہوتا ہے, کوڑ کا مریض, لپریسی کا پیشنٹ, اس کو بھی میں صحیح کر سکتا ہوں. وہ اوہی الموت بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے تو میں مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, اور میں تمہیں بتاؤں گا تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو اور کیا اپنے گھر میں اسٹاک کر کے آئے ہو. ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین, اس میں تو تمہارے لیے خدا کی طرف سے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو. اب دیکھیں یہ تکوینی ولایت ہے, خدا کی طرف سے ان کو ایسے آتھورائز کیا گیا ہے کہ یہ اتھارٹی اور کسی کے پاس نہیں ہے, اور یہ وہ اتھارٹی ہے جو ناقابل تقسیم ہے, یعنی یہ کسی اور سے شیئر بھی نہیں کر سکتے وہ, اور ناقابل انتقال ہے, یعنی کسی اور کو ہینڈ اوور بھی نہیں کر سکتی اتھارٹی, اور اس کے لیے نص اور عصمت ضروری ہے, جیسا کہ ہماری امامت کی بحث میں شامل ہے. کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ اس مقام پر فائز ہے؟ نص کے ذریعے پتہ چلے گا, قرآن کی آیت مثلا, پیغمبر کی حدیث, اس سے پتہ چلے گا. اور اس کے لیے عصمت ضروری ہے, اس کے لیے عصمت ضروری ہے. عصمت نہ ہو تو اس مقام پہ فائز نہیں ہو سکتا. اس کو ہم تشریعی ولایت, تکوینی ولایت کہتے ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے تشریعی ولایت. تشریعی ولایت کا مطلب ہے شریعت سے متعلق اتھارٹی, جو نبی ہوتے ہیں, امام ہوتے ہیں, وہ شریعت کے وارث ہوتے ہیں, شریعت سے متعلق کچھ ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شریعت کی تعلیم دیتے ہیں, شریعت کی تشریح کرتے ہیں, کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, کتاب کی تشریح کرتے ہیں, لوگوں کی تربیت کرتے ہیں, ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں, اور آخری کام یہ ہے جو امام کا کام ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام کو معاشرے میں نافذ کرتے ہیں. یہ ہے تشریعی امور. یہ وہ کام ہے کہ جو وہ اکیلے نہیں کر سکتے, تو اس میں وہ اور لوگوں کو بھی شریک کرتے ہیں. جیسے میں پچھلے ہفتے یہ بیان کر رہا تھا نا کہ پیغمبر اکرم نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تبلیغ کرو. آگے کچھ نام دیے ہوئے میں نے, مصعب ابن عمیر کیوں مدینہ بھیجا؟ مصعب ابن عمیر کون تھے؟ نہ نبی تھے, نہ امام تھے, نہ معصوم تھے, لیکن وہ پیغمبر کی مدد کرنے والے تھے کہ پیغمبر نے مدینہ میں ان کو بھیجا, وہاں جا کے تبلیغ کرو, لوگوں کی تربیت کرو. معاذ ابن جبل یا حضرت علی یمن گئے. امیر المومنین کے زمانے میں بھی یہ تبلیغ کا سلسلہ تھا. ائمہ طاہرین نے بھی اسی طرح تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. جب وہ پابندی میں رہتے تھے, جب وہ قید میں رہتے تھے, جب نگرانی میں رہتے تھے, یا دور دراز کے لوگ جو امام سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے, تو وہ امام سے پوچھتے تھے کہ بتائیے ہم کیا کریں, اور امام جو ہے وہ کسی کا نام لیتے تھے کہ فلاں سے جا کے دین کے احکام لے لیا کرو. امام اسے قاسم علیہ السلام قید و بند میں رہے 14 سال, تو کس طرح انہوں نے رابطہ رکھا, کس طرح لوگوں سے ملاقات کرتے تھے. ابن بابویہ قمی کون تھے؟ ابن بابویہ قمی جو تھے وہ قم میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے, یعنی شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد. تو قم میں امام کے نمائندہ تھے. ان کے خط بھی ہیں کتابوں کے اندر محفوظ, کے امام کو انہوں نے خط لکھا, امام نے جواب دیا. تشریح امور میں یہ سب لوگ ائمہ طاہرین کے زمانے میں بھی ان کی مدد کرتے تھے یا دین کی تبلیغ میں حصہ لیا کرتے تھے. نجاشی جو علماء شیعہ میں سے ہیں, انہوں نے علم رجال کی کتاب لکھی ہے, اس میں امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے شاگردوں میں سے ایک ممتاز شاگرد ابان ابن تغلب سے کہا, یا ابان اجلس فی المسجد مسجد النبی, اے ابان مسجد نبی میں بیٹھ جاؤ, وافت الناس اور لوگوں کو فتویٰ دو. فتویٰ کا مطلب ہے سوال کا جواب دینا, کہ لوگوں کو دینی معاملات میں رہنمائی کرو, ان کو سوال کا سوالات کے جواب دو. فانی احب ان یرا فی اصحاب مثلو, کیونکہ مجھے پسند ہے یہ بات کہ میرے اصحاب میں تم جیسے لوگ ہوں. یعنی امام کہہ رہے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اصحاب میں تم جیسے لوگ ہوں, ایسے قابل لوگ ہوں جو لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہوں. تو ابان نہ امام ہے نہ معصوم ہیں, اور ان کو امام کہہ رہے ہیں مسجد میں بیٹھو, مسجد نبوی میں, اور لوگوں کو فتویٰ دو. بعض لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھی تقلید اور اجتہاد کے خلاف, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں کوئی شیعہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد نبی میں بیٹھ کے فتویٰ دے. تو دیکھیں, سمجھ میں نہیں آنا ایک اور بات ہے, کہ آپ کے سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے. واقعہ کو چیک کرنے کا طریقہ کار اور ہے, اور سمجھ میں نہیں آنے والا معاملہ جو ہے نا وہ اور ہے. تو طریقہ کار یہ تھا, جیسے ابان ابن تغلب کے تغلب کے بارے میں ملتا ہے, کہ وہ کرتا یہ تھا کہ جب اس کے سامنے کوئی عام آدمی آتا تو وہ اس کے مطابق جواب دیا کرتے تھے, اور جب اپنا کوئی آتا تو اس کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. ایک ہی ابان ابن تغلب دوسرے مسلک کے لوگوں کو ان کے مسلک کے مطابق جواب دیتے تھے, اور شیعوں کو شیعوں کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. تو یہ خاص بات ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. تو سمجھ میں نہیں آنے والی کوئی بات نہیں ہے. بہت بڑے بڑے شیعہ علماء گزرے ہیں کہ جو حالت تقیہ میں تھے, اور تقیہ کے ساتھ انہوں نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا ہے. جن اصحاب کے لیے خاص طور پر ائمہ طاہرین نے فرمایا ہے, محمد ابن مسلم, زکریا ابن آدم, ابان ابن تغلب, زرارہ ابن عیون, ابو بصیر, برید ابن معاویہ الاجلی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بائی نیم حدیثیں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں. تو حضور امام میں بھی یہی سلسلہ قائم و دائم تھا. اچھا, ایک حدیث جو میں پچھلے ہفتے آپ کو سنا چکا تھا وہ میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں پوری حدیث, کیونکہ یہ حدیث عام طور پہ پوری لوگ بیان نہیں کرتے. یہ پوری حدیث تفسیر امام عسکری میں بھی ہے اور احتجاج طبرسی میں بھی ہے, اور اس کے جو راوی ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں. اور اس میں ایک شخص ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول, یہ جو یہودی ہیں یہ اپنے علماء کے تقریر کرتے ہیں, اور ان کے علماء ان کو غلط راستہ بتاتے ہیں. کچھ مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں, اپنے علماء کی تقریر کرتے ہیں. تو پھر یہودیوں کی مذمت کیوں آئی جبکہ ان کا کیا قصور ہے عوام کا, وہ تو علماء کی تقریر کرتے ہیں. اگر مذمت یہودیوں کی آئی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی بھی مذمت ہوگی. تو امام نے فرمایا کہ دو طرح کا معاملہ ہے یہ, ایک تو ملتا جلتا ہے مسلمانوں سے اور دوسرا جو ہے وہ مختلف. جو بات کامن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے علماء کو فالو کر رہے ہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ علماء اگر ان کو غلط مشورہ دے رہے ہیں تو اسی راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن جو فرق ہے اس میں یہ ہے کہ یہودی یا جانتے ہوئے کہ ان کے علماء فاسق ہیں, ان کے علماء رشوت لیتے ہیں, حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں, کتاب خدا میں جو باتیں لکھی ہوئی ان کو چھپا دیتے ہیں, یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کی تقلید کرتے ہیں, یہ ہے قابل مذمت بات. اور پھر امام نے فرمایا کہ ہمارا حکم اس طرح نہیں ہے. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا, دیکھو فقہا میں سے وہ لوگ, سائنا لنفس, اپنے نفس کو بچانے والے, حافظا لدین, دین کی حفاظت کرنے والے, مخالفا علی ہوا, خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والے, اور مطیع لامر المولا, اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرنے والے ہوں. وللعوام ان یقلدوا, تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں. تقلید کا لفظ اس حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ عوام تقلید کریں. لہذا جو لوگ لفظ تقلید کا مذاق اڑاتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ امام معصوم نے کہا ہے تقلید کرو عوام کے لیے. جو لوگ تقلید نہیں, وہ عوام سے باہر نکل جائیں, وہ خواص بن جائیں, تو تقلید ان کے لیے جائز نہیں رہے گی. اگر وہ عوام ہیں تو ان کو تقلید کرنی پڑے گی. اور امام نے یہ بھی فرما دیا, وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّيَعَ, اور بعض فقہائے شیعہ, اصل میں یہ جو اوپر چار معیار بیان کیے گئے ہیں, بعض فقہائے شیعہ ان پر پورا اترتے ہیں, لا کلہم, سب نہیں اترتے. تو وہ جو پورے اترتے ہوں, فقہا تو ہیں لیکن فقی ہونے کے ساتھ ساتھ مزید یہ صفات جن کا تعلق علم سے نہیں ہے, جن کا تعلق اخلاق اور کردار سے ہے, کہ اپنے نفس کو حرام سے بچانے والے ہوں, دین کی حفاظت کرنے والے ہوں, خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والے ہوں, اور اپنے آقا اور مولا کی اطاعت کرنے والے ہوں, تو عوام کو ان کی تقلید کرنی پڑے گی. اور یہ وہ فقیہ ہے جس کے لیے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف فرماتے ہیں, اور یہ امام کا ارشاد شیخ الصدوق نے اکمال الدین و اتمام النعمہ میں بھی لکھی ہے, اور وسائل الشیعہ میں بھی یہ حدیث ہے. امام زمانہ نے اپنے توقیع شریف میں یہ فرمایا کہ وہ عمل حوادث الواقعہ فرج اوفیہ الا روات حدیث ہے نا, کہ جو حوادث واقعہ تمہیں پیش آئے, اس کی تشریح ہم بعد میں کریں گے کہ حوادث واقعہ سے کیا کیا چیزیں مراد ہیں, تو ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو. فانہم حجتی علیکم, وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں. وانا حجت اللہ, اور ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں. علیہم بھی بعض جگہوں میں ملتا ہے, وانا انا حجت اللہ علیہم, اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں. یعنی فقی جو ہے وہ حجت خدا نہیں ہے, مجتہد جو ہے وہ حجت خدا نہیں ہے, حجت خدا تو امام زمانہ ہے, لیکن امام کی طرف سے وہ ہم پر حجت ہیں. یعنی امام نے ان کو ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے. ایک اور حدیث ہم بعد میں ہم پیش کریں گے جس میں کہا گیا ہے کہ الرادو علیہم کر رادو علینا, ان کا ان سے ان کو رد کرنا، ان کی بات کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے ہماری بات کا انکار کرنا. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے. اسی سسٹم کے تحت آئمہ طاہرین کے زمانے سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور اسی کے مطابق آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سارے معاملات چل رہے ہیں. اور یہ اجتہاد کا سلسلہ ہمارے یہاں بہت ابتدا سے جاری و ساری ہے. یہ تو ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے جو دوسرے مسلک کے لوگ، میرا تعلق چونکہ ایک ایسے ادارے سے ہے کہ جہاں ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، ہر مدرسے کے طالب علم مفتیان کرام وہ ہمارے آتے ہیں الحمدللہ، اور ہماری کلاسوں میں خاص طور پر ایم فل پی ایچ ڈی میں انرول ہوتے ہیں. اپنے مسلک کے بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں جن کے پوسٹر چھپتے ہیں، جن کے بینر لگائے جاتے ہیں، لیکن یہاں بیچارے وہ ڈگری لینے کے لیے ان کو آنا پڑتا ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ فقہ جعفری میں جس طرح جاری و ساری ہے یہ تو قابل رشک ہے، ورنہ تو دیگر مکاتب فکر کے اندر تو یہ ہے کہ وہ جو گزر چکے تھے ان کے فقہا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل، بس وہ انہی کی تقلید کریں گے. اور وہ ظاہر ہے کہ آج سے 800 سال پہلے گزر گئے، 900 سال پہلے گزر گئے. اب جو مسائل انہوں نے اپنے زمانے میں بتا دیے تو بتا دیے، اب جو لیٹسٹ مسائل سامنے آئیں گے، نئی نئی چیزیں سامنے آ جائیں گی، میڈیکل کے نئے نئے طریقے سامنے آ گئے، میڈیکل سائنس کے، ٹھیک ہے، بینکنگ اینڈ فائننس کے نئے نئے ایشوز سامنے آ گئے. تو ان میں اب امام ابو حنیفہ سے جا کے اگر آپ پوچھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو جواب نہیں ہوگا، اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ یہ سلسلہ ہر دور میں جاری و ساری رہے. ہر دور میں جو کیپیبل لوگ ہیں وہ یہ کام انجام دیں. ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں بھی جو اجتہاد کے دروازے کو بند کرنے کی جو دلیل ہے وہ بڑی کمزور دلیل ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جس کیلیبر کے مثلا امام ابو حنیفہ تھے، آج کل اس کیلیبر کے لوگ ہیں ہی نہیں، یا امام مالک تھے یا احمد ابن حنبل تھے، اس کیلیبر کے لوگ ہی نہیں ہیں. لیکن یہ بات بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے. دنیا میں ہر علم میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ماہر سے ماہر تر لوگ ملیں گے. جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے نا، زیادہ مہارت والے لوگ سامنے آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سہولیات زیادہ ہیں. مثلا امام ابو حنیفہ کے پاس کتنی حدیثیں تھیں، امام مالک نے المعطا لکھی، حدیث کا ایک کریکشن لکھا کلک، وہ تو امام ابو حنیفہ کے پاس بھی نہیں تھی. امام مالک کے پاس اپنا کلیکشن تھا، احمد ابن حنبل نے اس سے بھی بڑا کلیکشن ایک بنا دیا، تو امام مالک کے پاس وہ بھی نہیں تھا. یا مثلا حدیث کے علاوہ جو اور تفاسیر، دیگر علم رجال، یہ جو لٹریچر اتنا سارا تھا، کیا ان فقہا کے پاس تھا؟ نہیں تھا. آج ہمارے پاس یہ سب چیزیں فنگر ٹپس پر موجود ہیں. آج سرچ کرنا ہو، کمپیئر کرنا ہو تو یہ سب چیزیں دستیاب ہیں. تو ریسرچ کے زیادہ بہتر مواقع آج کے دور میں ہیں پہلے زمانے کے مقابلے میں. احترام میں تو ٹھیک ہے، ہم بزرگوں کے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ ان کا جو مقام تھا، مرتبہ تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک عظیم مرتبہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اگر آپ فیسلٹی کی بات کریں، اگر آپ ریسرچ کے ذرائع کی بات کریں، تو اپرچونیٹی کی بات کریں، تو آج کے دور میں زیادہ اپرچونیٹی ہے، زیادہ بہتر کمپیئر کر سکتے ہیں آپ، ایک ایک لفظ کو چھان سکتے ہیں کتابوں کے اندر جا کے. تو یہ کہنا کہ جی اس جیسے لوگ نہیں رہے اب، تو یہ کمزور بات ہے. یہ بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ ہر دور میں نئے نئے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں. وہ عمل حوادث الواقعہ، نئے نئے حوادث واقعہ آتے ہیں، اس کے بارے میں نئے احکام کی ضرورت پڑتی ہے. اسی قرآن سنت کی روشنی میں بات لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں روک دیتا ہوں. کوئی سب سوال ہو تو بے شک آپ کر لیں. اس دوران میں ذرا بجلی چونکہ آ گئی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ کیمرہ میرا آن ہو جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو.
جزاک اللہ. مضیفہ اسکرین شیئر کر لیں، اور جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. مضیفہ اسکرین شیئرنگ کر لیں.
जवाद नकवी सवाल करना चाह रहे थे।
जी
अस्सलाम
सर,
वालेकुम
बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
सर, दो तीन सारे सवाल हैं बन
अच्छा
रहे हैं, तो समझने की जरूरत है कि जब इमाम मौजूद हैं और वो अपना नुमाइंदा मतलब मुकर्रर कर रहे हैं या किसी को मुकर्रर कर रहे हैं कि वो करो, तुम जो है फतवे जारी करो या दीन की तशरीह करो, आलिम की मतलब इमाम खुद आलिम है ना, मतलब है कि उनसे बड़ा तो आलिम नहीं मौजूद, तो
जी
फिर मतलब है कि आलिम की तकलीद तो ना हुई, या मतलब है कि जो फतवा जो जारी कर रहा था वो तो आलिम ना हुआ। तो हमारा जो इसरार है कि मतलब जब तकलीद शुरू की जाए या तकलीद की जाए तो आलिम की तकलीद की जाए, वो ये तो दलील बनती है कि ये मामला तो रद्द हो जाता है।
देखिए, बात यह है कि अगर आप सिर्फ उस रिवायत की बात करना चाह रहे हैं तो उसके मुताबिक जो है वो उसके 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 मुताबिक जो है ना वो एक मिनट, ज़रा ज़रा सा मैं ज़रा अपनी ये सेटिंग एक मिनट कर लूँ तो फिर आपको बताता हूँ।
जी अगर आपकी वीडियो भी अगर ऑन कर दें।
और ये डिस्टरबेंस जो है ना यहाँ पर इस तरह की होती रहती है।
जब आपकी वीडियो भी है और माइक भी सी।
अच्छा ठीक है, बस तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर आप उस रिवायत के तनाजुर में कह रहे हैं अवानी में तकलीब वाली की, तो देखिए उस ज़माने के हालात को पेश नज़र रखें और बनु उमैया की हुकूमत है और तकैया में है बहुत सारे लोग, लिहाजा लोग इमाम से भी रुजू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, आइडियल बात तो यही है कि इमाम मौजूद हैं तो लोग जा रहे हैं इमाम से रुजू करें, और इमाम से क्या करते थे शिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इमाम के तरबियत याफ्ता कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आम पब्लिक में जाकर भी अपनी खिदमात दे सकते हैं। बस अगर इस बात को समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे हम लोग, आपको पता है, बहुत से इदारों में जाके पढ़ाते हैं कंपलसरी इस्लामिक स्टडीज़, मतलब मैं एक तवील अरसे तक पढ़ाता रहा हूँ कंपलसरी, अब जाहिर है कि छोड़ दिया कंपलसरी वगैरह पढ़ाना, लेकिन एक ज़माने में पढ़ाया करते थे। तो कंपलसरी जब हम पढ़ाते थे तो तालिबे इल्म के इल्म में ये बात नहीं होती थी कि ये टीचर शिया या सुन्नी, कोई ऐसी बात नहीं करते थे। अच्छा, बातें करते थे शिया पॉइंट ऑफ व्यू से ही, लेकिन इस तरह नहीं करते थे कि जैसे शियापन नज़र आए उसके अंदर। ठीक है, मतलब तौहीद के तसव्वुर हम बयान कर रहे हैं, अदल इलाही के तसव्वुर हम बयान कर रहे हैं, यानी शिया पॉइंट ऑफ व्यू ही एक तरह से बयान कर रहे हैं, लेकिन उसको इस तरह कैमोफ्लेश करके बयान करते थे कि सुनने वाले को ये एहसास ना हो कि ये शिया है। तो आइंदा कहें कि दौर में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे शिया जो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर काम कर रहे थे, और उनकी कोशिश ये होती थी कि किसी तरह जो तालीमात हैं अहले बैत की वो लोगों तक पहुँच जाएँ। तो उस ज़माने में जो चीज़ें थीं वो इस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं थी। मैं एक जुमला और कहता हूँ कि जो हम कह रहे हैं ना, ज़माने हुजूर इमाम में भी ये निज़ाम था और ज़माने गैबत इमाम में भी ही निज़ाम है। फ़र्क इसमें यह है कि ज़माने हुजूर इमाम में ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था, और जाहिर है कि उस ज़माने में कम्युनिकेशन के ज़राए भी इतने नहीं थे, इसलिए हर शख्स जो है वो, पिछले हफ्ते भी एक सवाल आया था उसका मफहूम मेरे ख्याल में कुछ इस तरह था कि फिर हर शख्स अपने मोहल्ले में जाके पूछ लिया करता होगा। हाँ सही बात है, ये हर शख्स अपने शहर में अपने मोहल्ले में जाके पूछ सकता था, क्योंकि उसके पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि वो सेंट्रलाइज होकर दुनिया में एक जगह जाके जो सबसे काबिल आलिम हैं फकीह हैं उनसे जाके दीन के अहकाम ले। ये फैसिलिटी भी हमारे दौर में है ना, जब हमारे दौर में ये फैसिलिटी है तो अकल का तकाजा यही है कि जो मोस्ट लर्नेड है कहीं पे भी वो बैठा हुआ है, अगर उससे जाके अहकाम दीन ले सकते हैं तो उससे जाके लें हम। तो यही है बात, वरना हकीकत तो यही है कि इमाम की मौजूदगी में भला किसी और की क्या हैसियत है। लेकिन जो हालात उस ज़माने के थे उसके मुताबिक लोग इमाम के पास आ नहीं सकते थे, बाद अवत जो आते थे उनकी निगरानी होती थी, मुश्किल का सामना करना पड़ता था।
मतलब इसी की कंटिन्यूटी में ये तो है, लेकिन क्या ये जवाब नहीं बनता कि जहाँ मुश्किल है वहाँ कम आलिम की भी तकलीफ की जा सके।
सॉरी आपकी आवाज़ गायब हो गई।
आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
डॉक्टर साहब को आवाज़ आ रही है?
नहीं आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है।
जवाब भाई जरा दोबारा सवाल पूछिएगा।
अच्छा मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ
जी,
कि
दोबारा बताएं।
अच्छा अब क्या ये
जी
दलील
जी
नहीं, मतलब ये जो आप जो दूसरी बात आप कर रहे हैं इस पे एक और दलील बनती है, और वो दलील ये बनती है कि जहाँ पे मुश्किल है वहाँ पे कम आलम की भी तकलीफ की जा सकती है।
नहीं जी सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी।
जी डॉक्टर साहब क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है?
मेरे ख्याल इनको लिख के भेजें।
नहीं आपकी आवाज़ मेरे पास सही नहीं आ, बिल्कुल नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ जा रही है आप तक सही?
हाँ
जी आपकी
आपकी
आवाज़
आवाज
तो
आ रही।
आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि रेड में आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई इश्यू है।
हाँ आपकी आवाज़ सही आ रही है। मुझे सवाल जिस बिरादर ने किया उनकी आवाज़ नहीं आई।
अच्छा मैं दोबारा कर लूँ सवाल?
जी जी आप कर लें। ठीक है बिल्कुल।
अच्छा सवाल ये है कि ये जो आपने अभी ये जो जो मिसाल कायम की है, मतलब जो दी है, इस पे एक दलील और बनती है, वो ये है कि जहाँ मतलब है कि जहाँ मुश्किल है वहाँ कम आलिम की तकलीफ की जा सके।
देखिए मैं पिछले हफ्ते भी एक बात बयान कर चुका हूँ और वो ये है कि आलम की तकलीद यानी मोस्ट लर्नेड सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है उससे रुजू करना, ये कोई कुरान और हदीस में लिखा हुआ नहीं है, ये एक अकली और मंतिकी मसाला है, यानी ये बदीही मामला है। बाज़ अकली उसूल होते हैं ना बदीही, ये क्लियर कि भाई जब भी दो आदमी मौजूद होंगे आपके सामने और आपको ये चॉइस दिया जाए कि इनमें से किसी एक से रुजू करो, तो ला महाला आप जो हैं वो ज़्यादा काबिल से रुजू करेंगे। ठीक है, हमारे शिया मज़हब में जो है वो एक बुनियादी जो बहस है जो हमारे दूसरे बिरादरान के हवाले से, कि हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मौला अली की फजीलत ज़्यादा है ना, और वो ये बताना चाहते हैं कि जी पैगंबर के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत अबू बकर की है। तो ये क्यों ज़ोर लगा रहे हैं दोनों? ये इसलिए ज़ोर लगा रहे हैं कि अकली तौर पर मंतिकी तौर पर अफजल को छोड़ के मफजूल की अताअत नहीं हो सकती। ठीक है, तो अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत को हम जब साबित कर देते हैं कि इल्म में वो अफजल थे, तकवा में वो अफजल थे, शुजात में वो अफजल थे, तो जब अफजल मौजूद है किसी माशरे में तो उसको छोड़ के आप लोग मफजूल की अताअत क्यों करते हैं, यानी कम फजीलत वाले की तरफ क्यों रुजू करते हैं? तो यह हर शोबे में होगा कि अगर ज़्यादा फजीलत वाला मौजूद है, ज़्यादा इल्म वाला मौजूद है, कम इल्म वाले की तरफ क्यों रुजू कर रहे हैं? ज़्यादा तकवा वाला मौजूद है तो कम तकवे वाले को आप इमाम जमात कैसे बनाएंगे? ज़्यादा शुजात वाला मौजूद है तो कम शुजात वाले को आप किसी आर्मी चीफ कैसे बना सकते हैं? ये एक लॉजिकल बात है। ठीक है, और कम वाले से रुजू करना भी बाज़ मकामात पर लॉजिकल है। जैसे मैंने मिसाल दिया ना कि एक आदमी की रसाई नहीं है, एक्सेस ही नहीं है ज़्यादा काबिल वाले से, زیادہ قابل ڈاکٹر موجود ہے لیکن اس کی فیس 10,000 ہے، وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں 1,000 والے کے پاس چلے جاتا ہوں. کوئی 1,000 بھی افورڈ نہیں کر سکتا وہ 100 روپے والے کے پاس چلے جاتا ہے، کوئی 100 بھی افورڈ نہیں کر سکتا وہ فری والے کے پاس چلے جاتا ہے. تو یہاں پر انسان جو ہے وہ کوالٹی کانشیس ہونے کے بجائے، وہ ایجوکیشن کانشیس ہونے کے بجائے وہ پرائس کانشیس ہے. تو یہ بھی لاجیکل ہے، ظاہر ہے پیسے نہیں تو کیا کرے گا وہ، وہ کم قابل کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ عقلی اور منطقی ہیں، اسی کی بنیاد پر سید کے احکام آئے.
اب دیکھنے میں یہی آ رہا ہے، اور مطلب ہے کہ کرائن بھی یہی یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو لوگ مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کنوینئنس کے میتھڈ کو جو ہے نا اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو ہے لیکن اس میں کیا یہ بحث باقی رہے گی کہ مطلب عالم کی ہی تقلید ہونی یا کنوینئنس کے مسئلے کو مطلب ہے کہ وہ والا معاملہ جو ہے وہ دوسرے معاملے کو اوور رول کر دے گا یا اوور رائڈ کر دے گا.
دیکھیے پچھلے ہفتے میں ایک اور بات بھی بیان کر چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عالم کا جہاں تک تعلق ہے، موسٹ لرنڈ کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس کی شناخت کرنا بھی محال ہے، کیونکہ علم ایسی چیز ہے جس کو تول کے نہیں دیکھ سکتے. دو مشتہد کا علم کتنا ہے اس کو کمپیئر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے جو طریقہ کار اس وقت اختیار کیا گیا ہے جس کے بارے میں لوگ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹاپ لیول کے ہمارے 8-10 فقہا ہیں، مجتہدین کرام ہیں، مراجع اعظام ہیں، ان میں کسی کی بھی تقلید کوئی کر لیتا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ عالم کی شناخت تو بہت مشکل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم کو چھوڑ کے جاہل کی تقلید کر لیں، مجتہد کو چھوڑ کے مقلد کی تقلید کر لیں، یہ تو کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے.
یہ دلیل تو مان ہی جاتی ہے، مطلب ہے کہ تکلیف تو ہوگی اسی کی جس کو کم از کم یہ پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیوں کہہ رہا ہے، اور مطلب ہے کہ وہ اس کی وجوہات کیا مطلب بتا رہا ہے. اور یقیناً مطلب ہے کہ جاہل کی تو مطلب ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس سے مطلب ہے کہ مسائل کو پوچھیں یا اس سے مسائل کو حل کریں. لیکن پھر بھی میرے جو مطلب ہے کہ جو گفتگو کا مجھے مطلب ہے کہ وہ سمجھ آ رہا ہے نتیجہ وہ یہ ہے کہ اس پہ اتنا ایمفیسس نہیں ہے، ہے لیکن اتنا نہیں ہے. مطلب ہے کہ اس میں علم حاصل کرنا اور مسائل کو حل کرنا مطلب ہے کہ وہ کنوینئنس کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے.
پتہ نہیں یہ بات مطلب یہ کہ ایک جنرل پرنسپل کے طور پر کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. مثلا یہ کہ اگر ہمیں اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ دوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنوینئنس کے مطابق کیا جا سکتا ہے، تو میرے خیال میں ایک جنرلائز بات ہو جائے گی اور یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا. یہ کہنا پھر اس لاجک کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ عقل یہی کہتی ہے کہ جہاں تک پاسبل ہو، جہاں تک ممکن ہو، آپ جو ہیں وہ زیادہ قابل جو شخص ہے اس کی شناخت کی کوشش کریں اور اسی سے رابطے کی کوشش کریں.
میں شکر گزار ہوں آپ کا، بہت شکریہ.
جی کسی اور کا سوال ہے؟ جی جواد جی جواد جی جواد
اچھا دوسرا سوال میں پوچھ سکتا ہوں؟
جی 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 بالکل.
میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں دوسروں کا بھی وقت لے جاؤں. اچھا جس میں ایک چیز جو ولایت تکوینی کے حساب سے مطلب کہ زمرے میں مطلب آتی ہے، یہ خیال کرنا کہ معصوم کو اختیار ہے اور یہ خیال کرنا کہ نہیں, معصوم کو جو بھی اختیار ہے وہ خدا کی طرف سے ہے, وہ بغیر خدا کے حکم سے نہیں کرتا. مطلب ہے کہ ایون اگر وہ کوئی کام کر بھی رہے ہیں تو اس میں رضائے الہی موجود ہوگی تو وہ کام ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اگرچہ کہ مطلب ہے کہ وہ اس لیول پہ ہیں, معصومیت کے اس لیول پہ ہیں کہ وہ جو ہے جو کہہ رہے ہیں خدا, وہ خدا کو ہی وہ پسند ہی خدا کو تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں. تو اس میں کیا خیال, مطلب ہے کہ کس خیال کو زیادہ تقویت دینی چاہیے, کہ معصوم خود سے کرتا ہے یا نہیں خدا کی مرضی سے کرتا ہے؟
ٹھیک ہے, اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں کہ جو خدا کی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خود پیغمبر اکرم کے بارے میں تو قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا, وما ينطق عن الہوا ان ھو الا وحی یوحا, کہ وہ اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتے, جو بات بھی کرتے ہیں تو وحی کے مطابق کرتے ہیں. اور اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی یہی ہے, اور خود قرآن کریم نے یہ بھی کہا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, کہ تم تو وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ وہی ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے. اچھا, جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا خدا نے ان کو کسی خاص لیول پہ آتھورائز کیا ہے, تو دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کام کر سکتے ہیں. جن جن چیزوں کے لیے خدا نے ان کو آتھورائز کیا وہ کام کر سکتے ہیں, اور وہ چیز بھی قرآن سے ثابت ہونا چاہیے یا متواتر احادیث سے ثابت ہونے چاہیے, قرآن سے ٹکرانے والی چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر قرآن کریم کہتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے, وہی تمہیں موت دے گا اور وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, جن لوگوں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ تو خدا بند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم, اللہ نے خلق کیا, ثم رزقکم, رزق وہی دیتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں انہوں نے خلق کیا کہ یہ رزق دیتے ہیں, تو یہ پھر وہ تصور ہو جائے گا کہ جو عقیدہ توحید کے خلاف ہے. تو یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو خدا کی مرضی کے مطابق نہ ہو, اور خداوند عالم نے جتنا ان کو آتھورائز کیا ہے وہ نہیں کریں گے, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بنیادی بات ہے, عقیدہ توحید کو محفوظ رکھنا ضروری ہے.
اچھا, ایک چھوٹا سا احسان کیجیے گا کہ آپ نے شیخ صدوق کے والد کا نام لیا, آپ کو نام دہرا سکتے ہیں کیا ہے؟
ابن بابوی قمی, قم میں ان کا مزار موجود ہے, قم میں حرم معصومہ کے سامنے آپ جائیں گے نا تو ان کا مزار آج بھی موجود ہے.
شکریہ آپ کا, بہت شکریہ.
جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ابھی ایک چیز کلیئر کری وہ یہ کہ اجتہاد جو ہے وہ امام کے زمانے میں ہی شروع ہو چکا تھا, اور شاید آپ نے سلائڈ بھی چلائی, تھوڑا سا میں اس میں ایڈمنسٹریشن میں بیزی تھا. تو ہماری جو روایتوں میں کہاں سے شروع ہوتا ہے, کون سے امام سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجتہد تھے, یہ فقیہ تھے؟ کیا امام حسین کے اصحاب میں کوئی فقیہ تھے جو 72 تھے؟
دیکھیے, اس طرح کے جو فقیہ ہیں کہ جن سے لوگ جا کے احکام لیتے ہوں, تو یہ سلسلہ زیادہ تر جو شروع ہوا وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے شروع ہوا, اور کیونکہ انہی کے شاگرد زیادہ تھے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے شروع ہوا کہ جب مختلف شہروں میں شیعہ جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے تھے. اس سے پہلے بھی ہر علاقے میں, ظاہر کوفہ اتنا بڑا شہر تھا, مولا علی نے اس کو دارالخلافہ بنایا تھا, سلیلہ امام حسن کے بعد امام حسن علیہ السلام مدینہ واپس چلے گئے, تو کوفہ میں جو ہیں وہ بہت سارے فقیہ تھے. ایک خط بھی امام حسین سے منسوب ہے کہ جو انہوں نے لکھا تھا اور حبیب بن مظاہر کے بارے میں کہ حبیب بن مظاہر جو ہیں وہ فقی ہیں. اس خط کے بعد عبارت سے اس طرح پتہ چلتا ہے رجل فقی. تو ایک نہیں بہت سارے ہوں گے, امیر المومنین کے اصحاب بھی تھے, امیر المومنین کے شاگرد بھی تھے. امام حسن علیہ السلام تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مدینہ چلے گئے صلح امام حسن کے بعد, تو کوفے میں اتنی بڑی تعداد میں جو شیعوں کی تھی تو وہ کس سے رجوع کرتی تھی, ہر معاملے میں مدینہ تو نہیں جاتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے زمانے میں لوگوں کو دین کی تعلیمات پہنچایا کرتے تھے اور مختلف شہروں میں موجود تھے. لیکن اس کے اندر بھی آپ ایک مرحلہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں پچھلے ہفتے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں اصل میں وکالت کا نظام جو ہے وہ باقاعدہ اسٹیبلش کیا گیا, یعنی نومینیٹ کیا گیا کہ فلاں اس علاقے کے لیے, فلاں اس علاقے کے لیے, فلاں اس علاقے کے لیے. اس سے پہلے تک کسی کو باقاعدہ نومینیٹ نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ جو علمی اعتبار سے معروف ہوتے تھے لوگ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات ایک دم تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے, اور جیسا کہ بعد کی تاریخ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک طویل عرصے قید میں رہے, اور اس کے بعد جو امام تھے امام محمد تقی علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام, وہ سب جو ہیں وہ نگرانی میں رہے. امام رضا علیہ السلام کو ایران میں بلا لیا گیا. تو ائمہ طاہر نے وکالت کے اس نظام کو باقاعدہ اسٹیبلش کیا, لوگوں کو نامینیٹ کیا, ان سے رابطہ رہتا تھا, اور جو رقوع میں شرعیت ہے, جو خمس کی رقم ہوتی تھی یا اس طرح کی چیزیں, وہ سب یہ وکلا کلیکٹ کرتے تھے, اور امام کی طرف سے کچھ خاص ہیڈز معین تھے اس میں ڈسبرس بھی کرتے تھے, اور امام کے پاس بھی بھیج دیا کرتے تھے. بھیجنا بھی ایک مشکل کام تھا. ایک وکیل کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے گھی کا کاروبار صرف اس لیے شروع کیا کہ گھی کے کنستر میں, گھی کے پیپے میں رقم ڈال کے, درہم دینار ڈال کے اوپر سے گھی سے پیک کر کے, اور وہ امام کے گھر میں بھیجا کرتے تھے کہ جیسے گھی جا رہا ہے, لیکن وہ گھی نہیں ہوتا تھا, گھی تو تھوڑا بہت اس میں ہوتا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رقوع میں شرعیہ ہوا کرتی تھی. یا یہ کہ حج کے موسم میں عام طور پر یہ ملتا ہے ہمیں کہ منا میں یا عرفات میں ان تمام وکلاء سے امام کی میٹنگ ہوا کرتی تھی. میٹنگ بھی بہت مشکل کام تھا زمانے میں. تو اس طرح ائمہ طاہرین نے وکلاء کے اس نظام کو باقاعدہ اسٹیبلش کیا. یہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ باقاعدہ سسٹم ڈیولپ ہوا, اس سے پہلے بھی تھا لیکن وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں تھا اور اتنا زیادہ سینٹرلائز نہیں تھا.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ سلمان فارسی, ان کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فقیہ تھے. اور دوسرا یہ کہ جو وکالت کی آپ نے بات کری, تو کیا سارے وکیل جو ہے وہ فقیہ تھے؟ اس بارے میں بھی ذرا
دیکھیں. وکالت کا میں پہلے کلیئر کر دوں کہ جتنے وکیل ائمہ طاہر مقرر کرتے تھے وہ اپنے زمانے کے فقیہ ہوتے تھے, ٹھیک ہے. البتہ موسٹ لرنڈ ہونا ضروری نہیں ہے, ممکن ہے کہ ان سے زیادہ قابل لوگ بھی ہوں, کیونکہ وکالت میں چونکہ کئی چیزیں اور بھی دیکھی جاتی ہیں, تو اس لیے فقیہ تھے وہ ڈیفینیٹلی, لیکن یہ کہ ممکن ہے کہ ان سے زیادہ قابل لوگ بھی اس معاشرے میں موجود ہوں. جہاں تک سلمان فارسی, ابوذر غفاری اور ان لوگوں کا تعلق ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست قصب فیض کیا پیغمبر اکرم سے, مولا علی سے. تو بالکل کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے کے فقیہ تھے. بعض وہ پرمننٹ صحابہ کے جن سے ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ فقہ لیتے ہیں, فقہی احکام لیتے ہیں, وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے. مثلا آپ دیکھیں تو عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود, ابو رافع, تو یہ سب کون ہیں؟ یہ مولا علی کے شاگردوں میں سے ہیں. ابی ابن کعب جو قرآن کے حوالے سے پرمننٹ نام ہے, جو فقہ کے حوالے سے پرمننٹ نام ہے, تو وہ اس میں سے بڑی تعداد وہ ہے جو خود علی علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں.
जी, कोई और सवाल पूछना चाहता है? जी डॉक्टर साहब, आई थिंक यहाँ इख्तिताम करते हैं, आई थिंक इसमें सवाल नहीं है।
ठीक है, इख्तिताम करते हैं दुआ के साथ के बारे अल्लाह हमें दीन मुबीन इस्लाम की तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमा और इन तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी इस्तवार करने की तौफीक अता फरमा।
शुक्रिया।